اور اس کے لیے اچھے لوگوں کے پاس جاؤ، مسجد میں وقت گزارو اور نفلی روزے رکھو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. تو فرمایا کہ اس طریقے سے ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آپ نے اپنی امت کی یہ دعائیں کی تھیں، اس میں سے دعائیں قبول ہوئیں، ورنہ ہماری جو بدعمالیاں ہیں اور ہمارے ملک میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ تو شکلیں بدل جاتی، پتھر برستے آسمان سے. تو اللہ کا کرم ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی کہ شکلیں نہیں بدلیں گی، پتھر نہیں برسیں گے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، وہ ہر ایک کو جانتا ہے. اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف رجوع کرو اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرو. تو واللہ واسع علیم وليستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتى یغنیہم اللہ من فضلہ. اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اور جو شخص شادی کرنے کی خواہش رکھے اور کوئی مجبوری ہو، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے دو اس کو، اس لیے کہ تم اس کے مالک نہیں ہو، حقیقی مالک اللہ ہے. اللہ نے تمہیں دیا، تم اس کے بندوں کی مدد کرو. یہ سلمان رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی، ان کا یہی معاملہ ہوا. امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ ارشاد ہے، فرمایا اعینوا اخاکم سلمان فی مکاتبتی، اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو. تو صحابہ نے مدد کی. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے خاندانوں اور پڑوس اور احباب اور جاننے والوں اور مسلمانوں میں ایسے کوئی لوگ اگر موجود ہوں جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور کسی مالی یا دوسری کسی مجبوری کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، تو ہم سب کو مل کے ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تمام وہ نوجوان مرد اور وہ عورتیں جو کسی اس قسم کی وجہ یا اس قسم کی وجوہات کی بنا پہ شادی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے شادی کا انتظام کریں، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سورۃ النور کی یہ تین آیات ہیں، آیت نمبر 32، 33 اور 34. ان آیات میں جو اہم مسائل بیان کیے گئے ان میں پہلا مسئلہ یہ، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے معاشرے میں وہ مسلمان مرد اور وہ مسلمان عورتیں جو غیر شادی شدہ ہیں، خواہ وہ کنوارے ہوں یا شادی کے بعد کسی وجہ سے ان کا یہ معاملہ ختم ہو گیا ہو، پہلی فرصت میں ان کی شادی کراؤ. اور دوسرا مسئلہ والصالحین من عبادکم وإمائکم، اپنے ملازموں اور اپنی نگرانی اور ماتحت لوگوں میں جو لوگ بھی اس قسم کے ہوں، نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں یا سنجیدگی کی عمر والے لوگ، ان کی شادی کا بھی فوراً انتظام کرو. اور وہ لوگ کہ جو مالی مجبوری کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے، فرمایا کہ وہ اللہ کے توکل پہ تھوڑا بہت جو بھی ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق فوراً شادی کریں، اللہ تعالی ان کو اپنے فضل خاص سے غنی کر دے گا اور مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی. علماء اور محدثین اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 کا یہ ٹکڑا ہمیں بتاتا ہے کہ مال کے حصول کے لیے جو جائز طریقے ہیں، مال کی برکت کے لیے جو ذرائع ہیں، ان میں ایک ذریعہ، ایک طریقہ، ایک راستہ یہ شادی کرنا ہے. شادی کرنے سے غنا آتا ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. اور اس کی ظاہری وجوہات بھی ہیں اور اس کی حقیقی وجوہات بھی ہیں. جو حقیقی وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد اللہ تعالی مہربانی فرماتا ہے، اور ظاہری وجوہات میں یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو شادی سے قبل کسی وجہ سے اپنے اندر ہمت نہیں پاتے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے کام نہیں کرتے، ان کو بھی شادی کے بعد فکر ہو جاتی ہے کہ اب تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یہ ظاہری وجہ ہے کہ شادی کے بعد انسان زیادہ محنت کرتا ہے تو فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اسے محنت کرنا پڑتی ہے. اور حقیقی طور پہ یہ کہ اللہ برکت دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں شادی کر لے تو فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا. تو غریبوں کی غریبی کا علاج خاندانی منصوبہ بندی میں نہیں ہے، جیسا کہ انسانی شیطان اور ابلیس کی روحانی اولاد کہتی ہے، بلکہ فقر و فاقے کا علاج شادی ہے. اور فقر و فاقے کا علاج خوب کثرت سے زیادہ بچے پیدا کرنا ہے، جیسا کہ خود قرآن یہ کہتا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ بچوں اور زیادہ امت اور زیادہ اولاد کی وجہ سے مجھے اپنی امت پہ فخر کرنے کا موقع ملے گا. اس لیے یہ ابلیس کی روحانی اولاد جو بکواس کرتی ہے یہ جھوٹ، اور پھر یہ ظالم بدبخت اس طرف نہیں کبھی سوچتے، اور نہ ان سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ملکی وسائل کو جو تم دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہو، قومی خزانے کو جو تم کھا رہے ہو، اور جو وسائل غلط استعمال ہو رہے ہیں، ان کو اگر صحیح طریقے پہ استعمال کیا جائے تو معاشرے سے فقر و فاقہ ختم ہو سکتا ہے. اور جو ظلم ہوتا ہے، سر عام کبیرہ اور حرام کاریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے برکت اٹھا لی. فقر و فاقہ، مہنگائی اور دوسروں کی غلامی تم پہ مسلط کر دی گئی، یہ تمہاری اپنی شامت اعمال ہے. ورنہ ظاہری طور پہ اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو صحیح طریقے پہ استعمال کیا جائے، چوری، رشوت، خیانت، اقربا پروری اور ظلم و زیادتی کو اگر ختم کیا جائے تو اللہ تعالی کی برکت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا واللہ واسع علیم، وسعت رزق میں ہو، وسعت صحت و عافیت کی ہو، وسعت اولاد کی ہو، وسعت کسی بھی، ہاں وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو. اور فرمایا کہ جو لوگ کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، وہ عفت والی زندگی گزاریں. اور یہ اس مسئلے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ غلاموں اور نوکروں اور ملازموں میں جو مکاتبہ کرنا چاہتے ہیں، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم مما للہ الذی آتاکم، اپنے مال میں سے ان کی مالی مدد کرو، پیسہ خرچ کر کے ان کی شادی کا انتظام کرو. اب جو مسئلہ ہے آیت نمبر 33 میں وہ یہ ہے کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا. فتیات فتا کی جمع ہے، لونڈیاں. بغا بغاوت سے ہے، اور بغاوت حرام کاری کے لیے یہ لفظ یہاں استعمال ہوا. تحسن یہ تحسین، اور یہ اس سے پہلے سورۃ النور کے شروع میں گزر چکا. پاک دامنی، محصنات، محصنات یعنی پاک دامن عورتیں. تحسن یہ تحسین، اور یہ اس سے پہلے سورۃ النور کے شروع میں گزر چکا. پاک دامنی، محصنات، محصنات یعنی پاک دامن عورتیں. تو وہی لفظ ہے یہ. جاہلیت میں، جاہلیت قدیمہ، ہم نے گزشتہ درس میں انہی آیات کی تفصیل میں یہ بتایا تھا کہ جاہلیت قدیمہ، اور ایک ہے جاہلیت جدیدہ. جاہلیت قدیمہ وہ جو اس دور میں تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جاہلیت جدیدہ ہمارے ہاں جو جاہلیت کے آثار موجود ہیں. فرمایا کہ یہ جاہلیت قدیمہ میں جو حرام کاری کا کاروبار تھا وہ یہ تھا کہ مکہ میں یہ بڑے بڑے لیڈروں نے اور بڑے بڑے ظالموں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ان سے وہ حرام کاری کروا کے پیسہ کمایا کرتے تھے، اور ان سے وہ پیسے لیا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ چیز کسی بھی طرح جائز نہیں کسی بھی انسان کے لیے. اور قرآن نازل ہوا اس معاشرے میں، اور قرآن نازل ہوا پوری انسانیت کے لیے، اور قرآن کے احکامات عام ہیں. ہر معاشرے سے کسی بھی قسم کی اخلاقی برائی اور جرائم کو ختم کرنا. تو یہاں جو معنی ہے آیت کا ظاہری وہ یہ ہے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کے تھوڑے سے بدلے کے عوض، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے تھوڑے سے عوض اور بدلے اور پیسے اور تھوڑا سا سامان. عرب الحیات، تھوڑا سا سامان یعنی پیسے، اس کے بدلے، اس کے عوض تم اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو. لا تکرہوا، ان کو مجبور نہ کرو. علی البغاء، بغاوت یعنی حرام کاری پر. ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں. اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو ان کو گناہ کرنے کی اجازت دے دو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ حرام کاری جائز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں شدید حرام ہے کہ کوئی مالک اور کام والا یا مال اور اثر و رسوخ رکھنے والا اپنی کسی ملازمہ یا اپنی کسی لونڈی یا نوکرانی کو یا ملازمہ کو گناہ پہ مجبور کرے، پیسے کے عوض یا بغیر پیسے کے. کسی بھی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. یہ جاہلیت قدیمہ میں یہ ان لوگوں نے بدکار عورتوں کے جو اڈے اور مکانات بنائے ہوئے تھے ان کو، یہ جو بدکار عورتیں تھیں ان کو قلیقیات، قلیقیات کہا جاتا تھا. قلیقیات کا معنی آرام دینے والی. اور یہ جو ان کے اڈے تھے ان کو مواخیر کہا جاتا تھا، سکون کی جگہ. اس معنی سے جس طرح جاہلیت قدیمہ میں انسانی شیطانوں نے اچھے اچھے نام ہر غلط کام کے لیے چنے تھے، اسی طرح جاہلیت جدیدہ میں انسانی شیطانوں نے یہی نام ان گناہوں کے لیے چنے، اب وہ مواخیر کا نام بازار حسن رکھ دیا۔ وہ بازار حسن کہاں؟ وہ بازار غلاظت اور بغاوت اور حرام کاری کے اڈے، ان کو یہ بازار حسن کہتے ہیں جاہلیت جدیدہ والے، اور جاہلیت قدیمہ والے ان کو مواخیر کہا کرتے تھے۔ اور پھر جاہلیت قدیمہ میں قلیقیات، بدکار عورتوں کی دو قسمیں تھیں۔ ایک قسم ان عورتوں کی تھی جو صرف گانا بجانا اور رقص و موسیقی یہ پیشہ وہ انجام دیتی تھی، اور دوسری قسم ان گندی عورتوں کی تھی کہ جو باقاعدہ حرام کاری کرتی تھی۔ جاہلیت جدیدہ میں بھی ان کی یہی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ان عورتوں کی ہے جو فلموں میں کام کرتی ہیں، جن کو اداکارہ کہا جاتا ہے، یا وہ صرف گانا بجانا، جن کو القاب بھی ملتے ہیں اور جن کو ایوارڈز بھی ملتے ہیں۔ جاہلیت جدیدہ میں یہ گندی عورتوں کی ایک قسم یہ ہے کہ صرف گانا بجانا یا کسی چیز کے اشتہار کے لیے ماڈلز جو بنی ہوئی عورتیں ہیں یہ، یا اسٹیج پہ آ کے وہ ڈراموں میں کام کرتی ہیں، ٹی وی فنکارہ یا فلم یا اسٹیج کی فنکارہ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جاہلیت جدیدہ میں گندی عورتوں کی ایک قسم ہے، جیسا کہ جاہلیت قدیمہ میں یہ قسم موجود تھی، وہ بھی صرف گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ اور جاہلیت قدیمہ میں دوسری قسم ان گندی عورتوں کی تھی، وہ گندی عورتوں کی دوسری قسم جاہلیت جدیدہ میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا مساعات فی الاسلام، اسلام میں حرام کاری کا دھندا اور پیشہ نہیں ہے۔ یہ چیز، یہ جس کو پراسٹیٹیوشن کے نام سے انگریزی میں کہا جاتا ہے، مخصوص نام رکھا حرام کاری کا اور اس حرام کاری کے ذریعے پیسے کمانے کا۔ جاہلیت قدیمہ میں یہ دو قسم کی حرام کاری ہوتی تھی۔ یہ اگرچہ جاہلیت جدیدہ میں اور بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہ دو قسمیں مشہور ہیں حرام کاری کے لیے، اور یہ دونوں قسم کی حرام کاری میں ملوث کسی بھی قسم کا جو شخص ان سے تعاون کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ شراکت کرتا ہے، وہ ان کے تمام گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ ان کے گانے نشر کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تصویریں اپنے گھروں میں لگانا، یا کسی بھی قسم کا تعاون، اور وہ جان لے کہ اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو، جس سے تمہارا تعلق ہے، اسی اور انہی کے ساتھ تمہارا حشر بھی ہوگا، اور جن ابلیس کی روحانی اولاد کی تم سرپرستی کرتے ہو، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ حرام، لا مساعات فی الاسلام، اسلام میں کسی بھی قسم کی حرام کاری کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ٹی وی ڈرامے کے ذریعے بے حیائی پھیلانا، یہ بھی حرام کاری کی ایک قسم ہے، اور باقاعدہ حرام کاری کے اڈے جہاں بنے ہوئے ہوں، یہ کھلے عام اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کا نام لیتے ہوئے زبانیں نہیں تھکتی ان کی، کہاں ہے ان کا اسلام؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ کس کس شہر میں ہر رات کتنے لوگ حرام کاری کرتے ہیں؟ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ نہیں؟ کیوں حرام کاری کے اڈے بند نہیں ہوتے؟ ان عورتوں کو کیوں مجبور نہیں کیا جاتا کہ یا یہ نکاح کر کے پاک دامنی کی زندگی گزارے، اور یا ان کو سزا دی جائے؟ سب کو علم ہے، چھوٹے افسر سے لے کے اعلی عہدے دار تک، کہ شہروں میں کہاں کہاں حرام کاری ہو رہی ہے، اور کہاں کہاں شراب پی جاتی ہے، کن کن کے ہاں پارٹیوں میں شراب اور زنا عام ہوتا ہے۔ کیوں ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے؟ کیوں ان کو سر عام کوڑے نہیں لگائے جاتے؟ کیوں معاشرے سے حرام کاری تم بند نہیں کرتے؟ مظلوم عورتوں کی خرید و فروخت کیوں بند نہیں ہوتی؟ کیوں بچیوں کا اغوا ختم نہیں ہوتا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمر رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بغلہ ایک کتا یا ایک جانور اگر فرات کے کنارے پیاس سے مر جائے، لسأل اللہ لم لم تصلح لها الطريق يا عمر، اللہ مجھ سے پوچھے گا یہ جانور پیاسا کیسے مر گیا تیری خلافت میں اے عمر. یہ طاووس مشہور تابعی ہیں، اپنے وقت کے خلیفہ کو کہتے ہیں اتق اللہ یا امیر المؤمنین، اتق اللہ. امیر المؤمنین ہزار قطار روتے ہیں، فرمایا کہ نصیحت کرو. فرمایا نصیحت کیا کریں، ہم نے سنا کہ ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا یا امیر المؤمنین، اور وہ پتھر 70 سال تک گرتا رہا. یا امیر المؤمنین، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے افسر، ذمہ دار لوگوں سنو، کہا یا امیر المؤمنین ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا، 70 سال تک وہ گرتا رہا گرتا رہا، اور 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہ تک پہنچا. کیا آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین جس تہ تک وہ 70 سال کے بعد پہنچا، اس تہ والی جہنم کی وادی کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ خلیفہ حکمراں یہ کہتا ہے نہیں اے امام، ہم نہیں جانتے. فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو حکمراں ہوتے ہیں اور اپنی رعایا میں عدل و انصاف اور اسلام کو قائم نہیں کرتے. امیر المؤمنین خیال رکھو کہیں تم بھی وہاں نہ جانا، وہ وادی تم جیسے لوگوں کے لیے ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ حرام کاری، یہ عمل حرام ہے، یہ عمل حرام ہے، اس عمل کی کمائی حرام ہے، اس عمل کی کمائی حرام ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، متفق علیہ، حدیث ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تین چیزوں سے، ثمن الکلب، کتوں کے پیسے، کتے جو بیچتے اور خریدتے ہیں، کتوں کی خرید و فروخت کا پیسہ یہ حرام ہے، ومہر البغی، اور جو عورت بے حیائی والے کام کر کے پیسے کماتی ہے یہ حرام ہے، وحلوان الکاہن، نجومی اس کے پیسے حرام، جادو کرنے والے نجومی اور یہ غلط قسم کے تعویذ وغیرہ کر کے پیسہ لینے والا، یہ سب اس میں شامل ہے کاہن میں، ان سب کی کمائی حرام ہے. اسی طرح اپنا خون بیچنا یہ بھی حرام ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں اس ارشاد کو نقل کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم وثمن الکلب وکسب الاما ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصور. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خون کے پیسے کو اس سے منع کیا، یہ حرام ہے، کتے کا پیسہ حرام ہے، اپنی ملازماؤں سے کام کروا کے پیسے لینا، نوکرانیوں سے غلط قسم کے کام کروا کے پیسے لینا یہ حرام ہے، اور آپ نے جسم گدنے اور گدوانے والی عورتوں پہ جو اپنی یہ پلکیں بناتی ہیں یا جسم کے اندر جو نشانات لگواتی ہیں عورتیں، ان پہ لعنت بھیجی، اور سود لینے اور سود دینے والے دونوں پہ لعنت بھیجی. ولعن المصور، فوٹوگرافر، مصور پر لعنت بھیجی. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں یہ ارشاد نقل کیا، شر الکسب مہر البغی، خبیث کمائی ہے، گندی کمائی ہے. اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، مہر البغی خبیث، یہ گندی کمائی ہے جو یہ گانا بجانے والی اور دوسری عورتیں. اور امام الترمذی کی سنن میں یہ ارشاد ہے، لا تبیع القینات، قینات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خیر فی تجارت فیهن وثمنهن حرام فی مثل هذا انزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ گانے بجانے والی عورتیں اور لونڈیاں اور یہ ان کو نہ خریدو نہ بیچو نہ ان کی کسی قسم کا کاروبار، ان میں کوئی خیر نہیں، یہ حرام ہے. ثمنهن حرام، یہ کمائی حرام ہے، یہ کمائی حرام ہے. اور فرمایا اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، سورہ لقمان کی آیت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ. اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب بانا کتاب الطلاق میں، باب مہر البغی والنکاح الفاسد، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والمستوشمة وآكل الربا وموكل، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا کتوں کی خرید و فروخت والے پیسے، اور یہ گانے بجانے اور حرام کاری والے پیسے، اور مصوروں پہ آپ نے لعنت بھیجی. تو یہاں پر آیت نمبر 33 میں اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ گناہ پر کسی کو مجبور نہ کرو. ایک عام قاعدہ یہاں سے یہ معلوم ہوا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو گناہ پہ مجبور کرے. ولا تکرہوا، کسی کو گناہ پہ مجبور نہ کرو. ہاں، وہ لوگ جو غریب لوگوں کو رشوت دینے پہ مجبور کرتے ہیں، غریب آدمی رشوت نہ دے، بجلی کا میٹر نہیں لگتا، بجلی گھر میں نہیں آتی، ٹیلی فون بھی نہیں لگتا، اور بل آتا ہے 10,000 روپیہ، جب جا کے ایکسین یا ایس ڈی او اپنے علاقے کے اس کے پاس جب وہ جاتا ہے کہ صاحب میرے گھر میں تو 2 بلب ہیں، اے سی نہیں ہے، فریج نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، میں غریب مسکین آدمی، یہ بل کہاں سے دوں، یہ غلط بل آیا ہے. رشوت طلب کی جاتی ہے، پاسپورٹ بنانے کے لیے جائیے وہاں رشوت، شناختی کارڈ بنوائیے وہاں رشوت، راشن کارڈ بنوائیے وہاں رشوت، ٹکٹ لیجیے وہاں رشوت، ہسپتال جانا چاہے وہاں رشوت، بخشش کے نام سے خاکرو وارڈ بوائے کو الگ دینے پڑتے ہیں، اور سسٹر کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی فیس تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، ڈاکٹر صاحب کی فیس تو، ڈاکٹر کو یہ فکر قطعاً نہیں ہے کہ یہ غریب شخص تم بھول گئے کہ تمہیں جس نے مسیحا بنایا کہ اس کی مخلوق وہ خالق و مالک اپنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ باغی اور گندی عورت جس کا ذکر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی کمائی حرام، یہ ملعون ہے، ملعونہ ہے. اس باغی عورت کے قصوں میں ہی وہ قصہ بھی سن لیجئے، بنی اسرائیل کی ایک گندی عورت سفر کے دوران پیاسے کتے کو پانی پلایا، سفر کے دوران دیکھا پیاسا کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہا ہے، کنویں کے قریب گئی، وہاں کنویں کے قریب کوئی برتن نہیں ملا، اپنا کمر بند کھولا، جوتی کو اس میں لگایا اور کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا، بار بار پانی نکال کے اپنا وہ دوپٹہ اور وہ کپڑا وہ نچوڑتی رہی اس کے منہ میں، اور جوتے میں جو پانی آتا وہ اس کے منہ میں ڈالتی. مسلسل کئی مرتبہ کے عمل کے بعد وہ کتا اس نے پانی پی لیا، وہ سیراب ہوا، اٹھا اور وہ چلا گیا. اللہ کو اپنی اس مخلوق کتے کے ساتھ اس باغی عورت کا یہ برتاؤ اتنا پسند آیا، اس کی مغفرت کرتی. تم اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہو، اللہ کی مخلوق کو رشوت دینے پہ مجبور کرتے ہو، اللہ نے فرمایا ولا تکرہوا، کسی کو گناہ پہ مجبور نہ کرو. ایک مزاج بن گیا، صرف رشوت ہی نہیں، آپ دوسری ظلم اور زیادتی جو مسلمان معاشرے میں ہوتا ہے، یہ مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ زبان ہاتھ سے دوسروں کو آپ ستاتے ہیں، حرام آپ کھاتے ہیں، رشوت آپ لیتے ہیں، سود آپ لیتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق آپ ادا نہیں کرتے بلکہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو آپ ستاتے ہیں اور حرام کاری کے آلات آپ سنتے اور دیکھتے ہیں، یہ مسلمان مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے فرمایا کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو. وَلَا تُكْرِهُ، کسی کو گناہ پہ مجبور نہ کرو. اور جو انسان مجبور ہو اس کو اس گناہ سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہ آئے، مجبور ہو جائے اور وہ یہ گناہ کر بیٹھے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. جو مجبور ہو، جو مجبور ہو رشوت دینے پہ، وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرے اور کہے اے اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، میرے جسم کا ایک بال بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ گناہ والا کام کروں، لیکن میں مجبور کر دیا گیا ہوں، میرے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، اے اللہ یا تو تو اپنی مہربانی فرما، میرے لیے کوئی راستہ نکال. اللہ سے دعا کرے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے راستہ نکالتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور کبھی ایسا ہو کہ کوئی راستہ نہ ہو تو اللہ سے دعا کرے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، یہ خوشخبری ہے، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کو مجبور، ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، مجبور کر دیا گیا، اب آپ کے ہاتھ پر باندھ دیا گیا، آپ مجبور ہیں، من بعد اکراہہن، تو کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. اور سنو، یہ قصے اور یہ واقعات، یہ احکامات، یہ آیات اور تم سے پہلی قوموں کا ذکر اس لیے ہم نے کیا ہے کہ تم وعظ و نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، واضح نشانی، احکامات، ومثلا، مثالیں بھی ہیں، پرانی قوموں کی مثالیں دیکھو، پڑھو، ان میں غور و فکر کرو. خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے. وموعظۃ للمتقین، اللہ سے جو ڈرتا ہے اس کے لیے ہر آیت میں نصیحت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو واقعی اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں واقعی اپنے متقین بندوں میں سے بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صالح بندوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.